السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ، آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر ہیں السانڈوز۔ وائس آف امریکہ اردو کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے آڈیو اسٹریم کے ذریعے۔ ہمارے یہ پروگرام جب نشر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کو وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ یعنی اردو voa اور اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمیں اپنے اس کے بارے میں تجویزیں ضرور دیجیے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ آج بھی پروگرام میں ہم جن موضوعات کا احاطہ کر رہے ہیں کافی حساس اور کلیدی موضوع ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر کا اپنی انتظامی ٹیم کو تشکیل دینے کا عمل، پاکستان نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے، بھارت اور ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات کی نوعیت کیا رہے گی، آج جائزہ لیں گے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما کی صدر کی حیثیت سے اپنے آخری دورے کے دوران عالمی لیڈروں سے ملاقات میں کیا توقعات ہیں اور کیا امکانات ہیں اس تناظر کے اندر کہ امریکہ میں نئے انتخابات ہو رہے ہیں اور دو ماہ کے بعد نئے صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے۔ فریڈم ہاؤس کی انٹرنیٹ کی آزادی سے متعلق تفصیلی رپورٹ ہے، ایک جائزہ پیش کریں گے۔ اور پاکستان میں خواجہ سرا پر تشدد ہوا، یہ خبر اس لیے بہت زیادہ عام ہو گئی کیونکہ اس کو ٹیلی ویژن پر چلا دیا گیا، ایک سوشل میڈیا کا سہارا لے کے اسے سامنے لایا گیا۔ اس طرح تشدد کے کئی واقعات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں رپورٹ ہوتی نہیں ہیں۔ آخر ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے، اس سارے تشدد کا، اس سارے اس سلوک کا جس کے بارے میں نہ تو ہم بات کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی ہم برا سوچتے ہیں یا کہتے ہیں، کس طرح آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، آج بات کریں گے۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ انتہائی ممتاز ماہرین ہیں، پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ابھی دو ماہ کے بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کی تشکیل کا کام شروع کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ آپ سن لیجیے اور ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے، جس سے ہم آگے چلتے ہیں۔
I will be president for all Americans.
نومنتخب صدر کی حلف برداری کی تقریب ابھی دو ماہ کے بعد ہوگی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی سے انتخاب کرنا ہوگا جو ان کی انتظامیہ کی تشکیل کر سکے اور ان کی کارکردگی میں اضافہ کر سکے۔
Oh, the mood is excellent. We're just working really hard to help form a government.
نومنتخب صدر کی کیمپین مینیجر کیلین کانوے کا کہنا ہے کہ موڈ بہت زبردست ہے اور ہم حکومت کی تشکیل میں مدد دینے کے لیے بھرپور محنت بھی کر رہے ہیں۔ یہ تھیں نومنتخب صدر کی کیمپین مینیجر۔ جن لوگوں کو حکومت میں شامل کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے وہ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کی بھرپور وکالت کرتے رہے ہیں، جن میں سینیٹر جیف سیشنز جیسے افراد شامل ہیں، اور ممکن ہے انہیں وزیر دفاع کی حیثیت سے منتخب کرنے پر غور کیا جا سکے۔
Well, NATO is important to the United States.
سینیٹر سیشنز کہتے ہیں کہ نیٹو امریکہ کے لیے اہم ہے۔ نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی کے بارے میں ممکنہ طور پر اٹرنی جنرل کے منصب کے لیے سوچا جا رہا ہے۔ خود روڈی جولیانی کہتے ہیں،
Whatever I want to be, I'll discuss with the president-elect. It would have to be something where I felt he really needed me.
نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی کا کہنا ہے کہ جو منصب میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں منتخب صدر سے تبادلہ خیال کروں گا۔ یہ کوئی ایسا عہدہ ہونا چاہیے جس کے بارے میں میں یہ سمجھ سکوں کہ اس عہدے کے لیے واقعتاً میری ضرورت ہے۔
It'll be a fabulous cabinet filled with people who are qualified to do those jobs and who understand very clearly.
ٹرمپ کی کیمپین مینیجر کیلین کانوے کہتی ہیں کہ یہ ایک زبردست کابینہ ہوگی جس میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو اپنے منصب کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ نومنتخب صدر نے واضح طور پر خاکہ پیش کر رکھا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کی نمائندگی کرنے والی کلیدی شخصیت کیلین کانوے کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی حیثیت سے ایک منطقی انتخاب ہوں گی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ان کے باس صدر ہونے کی حیثیت سے ان باتوں پر خود توجہ دیں گے۔
The excuses are over. We have a Republican president, Republican House, Republican Senate. So there's a mandate from the public to actually...
نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی مینیجر کیلین کانوے کہتی ہیں کہ ہمارا صدر ریپبلکن ہے، ایوان میں ریپبلکن اکثریت ہے اور سینٹ بھی ریپبلکن اکثریت پر ہی مشتمل ہے، اس لیے عوام کی طرف سے ہمیں یہ اختیار ملا ہے کہ ہم کام کر سکیں اور وہ یہ کریں گے۔ ایسے میں جب مختلف شہروں میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، ڈیموکریٹ قانون ساز نئے صدر کے ساتھ مخصوص معاملات پر کام کرنے کے امکان کو خارج نہیں کرتے.
We want to see infrastructure development too. We think all over this country we need to rebuild everything from transit, fiber optic, broadband in our rural areas and urban areas. Those things are
ڈیموکریٹ قانون ساز کیتھ ایلیسن کہتے ہیں کہ ہم بھی انفراسٹرکچر کی ترقی چاہتے ہیں. ہمیں اپنے دیہی اور شہری علاقوں میں ٹرانزٹ سے لے کر فائبر آپٹک براڈ بینڈ کی اثر نو تشکیل درکار ہے. یہ ایک قابل ستائش پروگرام ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ واقعتاً ایسا کرنا چاہتے ہیں. ڈیموکریٹس اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ٹرمپ کے دوسرے وعدوں کو، جیسے غیر قانونی تارکین وطن کی بڑے پیمانے پر وطن بدری اور امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کٹوتیوں کو، کڑی مخالفت کا سامنا رہے گا. کوئی نہیں جانتا کہ صدر ہونے کی حیثیت سے ٹرمپ کے آئندہ اقدامات کیا ہوں گے، لیکن جو ٹیم وہ تشکیل کر رہے ہیں اس سے آئندہ کی صورتحال کے بارے میں اشارے مل سکتے ہیں. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
تو یہ رپورٹ آپ کے لیے ہم نے تیار کی، موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ٹیم مرتب کی جا رہی ہے، تشکیل دی جا رہی ہے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، ڈیموکریٹس کس طرح سے سوچتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق، پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر منیش کمار. آپ سب لوگوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے امریکہ سے شروع کرتے ہیں. پروفیسر فیضان، نو منتخب صدر کو اپنی آئندہ ٹیم منتخب کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ انتہائی دشوار اور امریکی معاشرے کو تقسیم کرنے والی انتخابی مہم کے بعد صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے؟
سب سے پہلے سننے والوں کو خوش سلام دو اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو اپنے پوسچر سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ سب لوگوں کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کو ایسے لوگوں کو بھی لے کر آنا پڑے گا جو کہ شاید ان کے جن کا ان کی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہ ہو، یا کم از کم وہ ماڈریٹ تصور کرتے ہوں، کیے جاتے ہوں. اور یہ پریشر جو ہے بہرحال ان پر ہے انکلوسیوٹی کا، کیونکہ ان کا جو ریٹرک تھا یا جو انہوں نے بیانیہ اختیار کیا تھا وہ ایکسکلوسیو قسم کا تھا، اور اس سے لوگ بہت اپسٹ ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بفلو امریکہ کی اسٹریٹس میں کے شہروں میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں.
اچھا، ڈاکٹر حسنات سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسنات، آپ نے امریکی انتخابات کی مہم کا بغور جائزہ لیا ہے، اور اب جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے آئندہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، تو جنوبی ایشیا میں بالخصوص پاکستان کے ساتھ ان کی پالیسی کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے، کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، جبکہ پاکستانی قیادت کی طرف سے نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہشات کا اظہار سامنے آ گیا ہے؟
جس میں تین معاملات ہیں جس میں امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس پہ ذرا گہری نظر رکھنی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، وہ نیوکلیئر پروگرام تنقید کا باعث بنتا رہا پچھلے بھی ایڈمنسٹریشن میں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تو مجموعی طور پر نیوکلیئر پالیسی کیا ہے، اور دوسری پاکستان کے معاملے میں وہ کس قسم کا رویہ رکھیں گے، اور کس قسم کی وہ پاکستان کی حکومت سے توقع رکھیں گے، یا پاکستان کی حکومت کس طرح مجھے توقع رکھے گی. دوسرا معاملہ جو ہے، جو میرا خیال ہے ان کا اشد طور پر جس کی ضرورت ہے اس کو حل کرنا یا اس کی طرف توجہ زیادہ دینا، وہ ہے افغانستان کا مسئلہ، جس میں پاکستان بھی ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہاں پہ اب صدر ٹرمپ کی اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، اس لیے بہت سی چیزوں پہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا اپنی کیمپین میں، اور بہت سا گیس ورک اس میں چل رہا ہے. تو اگر ہم ان کی یہ بات کو اس کو مان لیں کہ مشرق وسطی میں جس طرح انہوں نے بات کی، یا عراق کے اوپر جو ان کا سٹینڈ تھا کہ امریکہ کو وہاں پہ فوجیں نہیں بھیجنی چاہیے تھیں، تو کیا وہی سٹینڈ یہ افغانستان کے اوپر بھی لیں گے کہ وہاں سے امریکی فوجوں کو باہر نکالا جائے؟ اگر امریکی فوجیں وہاں سے باہر نکلتی ہیں تو پھر افغانستان میں جو صورتحال ہوگی یا خانہ جنگی ہوگی، اس کو امریکہ کس نظر سے دیکھے گا، اور پاکستان اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہوگا. تیسری بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی ایران کی طرف یا مشرق وسطی کی گلف کی طرف کیا پالیسی ہوگی؟ اگر تو ایران کی طرف ان کی ایک ہارڈ لائن ہوئی کہ سم بولٹن جو تھے ان کو اگر وہ لائیں, جولیانی کو وہ لائیں, وہ تو ہارڈ لائنرز ہیں, اینٹی ایران ہیں, تو وہاں پہ اگر یہ اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں تو پھر ایران کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو اس کا اثر پاکستان پہ بھی ڈائریکٹ پڑے گا, کیونکہ یہ خطہ ڈیسٹیبلائز ہوگا تو اس کا فال آؤٹ پاکستان کے اوپر ہوگا. تو یہ کم سے کم میں کہوں گا یہ تین ایسے شعبے ہیں جس میں
دیکھنے کی ضرورت ہے.
امریکہ کے آئندہ چل کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح طے ہونے ہیں یا نہیں ہونے, جیسے میں نے پہلے کہا کوشچن مارک ہے, ہو سکتا ہے یہ اوباما ایڈمنسٹریشن سے مختلف ہوں, ہو سکتا ہے اس کی کنٹینیوٹی ہو, یہ ہمیں بالکل ابھی تک نہیں پتا.
اچھا ڈاکٹر منیش, ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران بھارت میں بھی اور بیرون ملک مقیم ہندو کمیونٹی کی طرف سے ان کے انتخاب میں بڑے پرجوش طریقے سے حصہ لیا گیا. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے آپ امریکہ اور بھارت تعلقات کے بارے میں کیا توقعات رکھتے ہیں, جو اوباما انتظامیہ کے دور میں بہت بہتر ہو گئے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل یا کنٹینیوٹی برقرار رہے گی یا اس میں کسی اور طرح کی چیز سامنے آ سکتی ہے, کچھ تھوڑا سا مختلف دیکھا جا سکتا ہے اختلاف؟ ڈاکٹر منیش, آپ مجھے سن رہے
ہیں؟
جی جی,
ہاں, جو لوک سبھا کے جو اسپیکر ہیں ڈنر تھا اور اس میں بہت سارے ایم پیز آئے ہوئے تھے
جی,
اور جہاں پہ نریندر مودی صاحب کو سب لوگوں نے گھیر لیا تھا, جہاں یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اب امریکہ کے ساتھ کیسے رشتے ہوئے ہیں, تو مودی صاحب نے تین باتیں کہی جو مکھ طور پہ اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک, انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو ریلیشن شپ جو ہے ان کے ساتھ, جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہے وہ اچھے ہیں, ایک ان کے جو تعلقات ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ وہ اچھے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی, انہوں نے یہ کہی کہ یہ تو پوری طریقے سے جب بھی وہاں پہ ڈیموکریٹس ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ریزرو ہوتے ہیں انڈیا کو لے کر کے, لیکن ریپبلکن جب آتے ہیں امریکہ میں تو ہندوستان کے ساتھ ویسے بھی رشتہ ان کا جو ہے بہتر ہو جاتا ہے. اور تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ جو ان کا جو ہندوستان کے ساتھ ٹرمپ صاحب کا رشتہ بہت پرانا ہے, وہ ممبئی اور پونے میں آلریڈی وہ بزنس کر رہے تھے, یہاں پہ ان کا جو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ ممبئی اور پونے میں پہلے سے ہی وہ چلا آ رہا ہے, وہ تو بہت سارے انڈینز کو پہلے سے بھی وہ جانتے ہیں. یہ ایک بات ہوئی
جی.
لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پالیٹکس اور پالیسی میں بہت فرق ہوتا ہے
جی.
اب یاد کیجیے جب اوباما صاحب پریزیڈنٹ الیکٹ بنے تھے اور جب ان کا جو کیمپین تھا تو وہ بھی یہی ساری باتیں کہہ رہے تھے جو اوباما صاحب جو ٹرمپ صاحب ابھی جو اپنے الیکشن کے دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو انلیگل جو ورک فورس جو آتا ہے, جو امریکنز کے جو جابس لے جاتا ہے
جی.
ان کو میں روکوں گا, جو ہم یوزلیسلی جو اپنے سینکوں کو ہم ویسٹ ایشیا میں بھیج رہے ہیں اسے ہم امریکنز کو واپس لائیں گے, لیکن ہوا ٹھیک الٹا. میرا یہ ماننا ہے کہ امریکہ ایک بہت ہی جو فارن پالیسیز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کر کے وہ بدلتے نہیں ہیں,
اس کی کنٹینیوٹی رہتی ہے
نیتا کی وجہ سے, پریزیڈنٹ کی وجہ سے, ادر وائز امریکن دے فالو ویری کنسسٹنٹ پالیسی ٹوورڈ ایوری ریجن, اور ان کے جو نیشنل انٹرسٹ کا جو لانگ ٹرم گولز ہوتا ہے اس پہ وہ بالکل ایک مت ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی کسی کی بھی سرکار ہو. تو یہ ایک بات جو ہے جو میں سمجھنے والی بات ہے, لیکن ہندوستان میں جو یہاں کی میڈیا ہے, جو یہاں کی سول سوسائٹی ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ابھی جو لیٹسٹ جو انٹرویو ان کا جو آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو جابس جو جا رہے ہیں باہر اس کو ہم لوگ روکیں گے, جو انلیگل طریقے سے جو امریکہ کے اندر ہیں ان کو باہر بھیجیں گے, اور یہ اس طرح سے جو لگ رہا ہے کہ جو ہندوستان کے بہت سارے لوگ جو امریکہ میں کام کر رہے ہیں وہ H-1B ویزا کے اوپر جو ہے ان کو لیے ایک جو ہے وہ ایک مشکل جو ہے لگ رہا ہے کہ کچھ دقتیں آنے والی ہیں. لیکن اب دیکھیے یہ تو سارا گیس ورک ہی چل رہا ہے, لیکن میں اس بات سے بالکل سینگوین ہوں اس بات کو لے کر کے کہ جو پولیٹکس جو الیکشن کے دوران انہوں نے جو بہت ہی انلوجیکل باتیں جو انہوں نے کہی وہ پالیسی
سے مختلف ہوگی,
ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی.
اچھا اب ہم کوئک کامنٹس لیتے ہیں آپ تینوں لوگوں سے. پروفیسر فیضان, یہ فرمائیے گا کہ امریکہ میں ریپبلکن انتظامیہ کی طرف سے کیا پاک بھارت کشیدگی کو دور کرنے کے لیے کسی نوعیت کے اقدامات اٹھانے کی توقع کی جا سکتی ہے, کیا امکان دیکھتے ہیں؟
جہاں تک امریکہ, جیسے ابھی ہمارے فاضل دوست نے فرمایا کہ پالیسی اور پالیٹکس میں بہت فرق ہوتا ہے,
یہ امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ کسی ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ پائیں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ریپبلکنز کی حکومت ہو یا ڈیموکریٹس کی, پالیسی کی وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ دونوں طرف کی ٹینشنز کو کم کیا جائے. اور ابھی بھی جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے امریکہ کی بیک ڈور جو پالیسی ہے وہ بڑی تندہی سے کام کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے خاصا شاید لائن آف کنٹرول پہ تو ابھی یہ ثابت نہیں ہو سکا, لیکن دونوں طرف کا جو ریٹرک ہے, دونوں طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پہلے سے مختلف ہیں.
اچھا ڈاکٹر اسنات, آپ کے خیال میں پاک بھارت تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکہ کی نئی انتظامیہ سے توقعات کی جا سکتی ہیں؟
کی توقعات تو یہ کی جا سکتی ہیں, چونکہ امریکہ نے اپنا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس خطے میں وہ ہندوستان کو چن لیا ہے.
جی
پاکستان جو ہے وہ چین کی طرف چلا گیا ہے, یعنی کہ نئی الائنمنٹ جو ساری ہوئی ہے. لیکن امریکہ اس میں نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور ہندوستان میں کشیدگی بڑھے, کیونکہ امریکہ نے بہت بھاری پیمانے پہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ان کے جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ وہاں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ کشیدگی بڑھتی ہے اور یہ ایک قسم کا وار زون بن جاتا ہے یہ علاقہ, تو پھر جو ان کا انویسٹر ہے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے گا, نہ ہی وہاں پہ وہ انویسٹ کر سکے گا. یہ ہمیں اس کی مثال 2002 میں بھی ملی تھی, جب ہندوستان جب سٹینڈ اپ ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, تو وہاں پہ کافی ملٹی نیشنل کارپوریشن نے جانا شروع کر دیا تھا واپس ہندوستان سے, اور وہ ایک بڑی وجہ بنی تھی کہ ہندوستان کی فوجیں واپس چلی گئی تھیں. تو بالکل یہ امریکہ کا اپنا مفاد ہے کہ اس خطے میں حد سے زیادہ کشیدگی نہ بڑھے. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اس لیے اگر کشیدگی زیادہ بڑھتی ہے حد سے زیادہ, تو یہ نیوکلیئر حادثے کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں اس پہ آ کر جو گرم جوشی میں یا جو اس میں جلدی میں آ کر کہیں کوئی ایٹمی جو ہے وہ نہ استعمال کر لے. تو یہ بھی خطرہ ضرور, چاہے وہ کم ہی خطرہ ہے, لیکن بہرحال یہ خطرہ موجود ہوتا ہے, جس سے پوری دنیا ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی. تو وہ امریکن پالیسی میکرز کے یقیناً ذہن میں ہے کہ یہ دونوں ممالک نیوکلیئر پاورز ہیں, دوسری جیسے میں نے پہلے کہا اکنامک انٹرسٹ ہے ان کے ہندوستان میں, تو وہ چاہیں گے کہ ٹیمپریچر نیچے ہی رہے اور کنٹرول میں ہی رہے.
اچھا ڈاکٹر منیش, آپ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ جیسا با اثر ملک اگر میڈیٹ کرے تو اس سے واقعی مدد مل سکتی ہے آج کل کافی دنوں سے جو اتنی ٹینشن کی صورت چل رہی ہے؟
دیکھیے, جہاں تک تو ہندوستان اور پاکستان کے رشتے کا سوال ہے, اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ ہم لوگوں کی سرکاریں جو ہیں اپنے ڈومیسٹک پریشرز, اپنے ڈومیسٹک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے یہ ریٹورک میں جاتے ہیں. حالانکہ میں اس کو بالکل ہی اس چیز کو نہیں مانتا, اور یہ جو نیوکلیئر پاور کا جو لاجک ہے وہ بالکل ہی سپر فلس ہے, بالکل اس میں کوئی دم نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ہندوستان پاکستان کو, یہ تبھی یہ رشتے سدھر سکتے ہیں. اس میں نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے نہ چائنا کچھ کر سکتا ہے, یہ تبھی سدھریں گے جب ہمارے یہاں جو سیاست دان ہیں ہندوستان اور پاکستان کے, اور ایک خاص سیکشن آف میڈیا, جب ان کا دماغ درست ہوگا تبھی رشتے کچھ سدھر سکتے ہیں. ادروائز جیسے ہی ریٹورک چلتا رہے گا, ہر چھ مہینے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ باتیں ہوتے رہیں گی, جو مجھے لگتا ہے بالکل بچپنا ہے. دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے, ہمیں بالکل آگے بڑھنا چاہیے. بہت سارے نیڈس ہیں یہاں پہ ساؤتھ ایشیا, پورے دنیا کا سب سے بالکل مطلب جسے کہتے ہیں کہ سب سہارا سی بدتر استھتی میں جا رہا ہے, یہ سوچنا پڑے گا. یہاں پہ سب جو لوگ ہیں یہاں پہ سول سوسائٹی, سرکار, پولیٹیشینس, ان کو اس چیز پہ دھیان دینا ہوگا, تبھی رشتے سدھر سکتے ہیں. ادر وائز یہ نیوکلیئر بام اور امریکہ اور چائنا اور فورن پالیسی کے تحت یہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار, ہمارے ساتھ تھے بھارت سے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا, آپ کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ. تو اب ہم دوسرا اگلی سیگمنٹ کی طرف اپنی بڑھتے ہیں, اور وہ اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر فاروق اسنات, یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان, اور لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گی شمع جنیجو. تو آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ کے صدر کی حیثیت سے باراک اوباما اپنے آخری بیرونی دورے کے دوران زیادہ محتاط انداز اپنائیں گے, جن کی جانب سے اوباما کی کچھ ترجیحات کو منسوخ کیے جانے کے وعدے دنیا کے متعدد حصوں میں تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ صدر اوباما کے بیرون ملک دورے کے بارے میں جمعے کے روز قومی سلامتی کے معاون مشیر بن رودز نے کانفرنس کال پر اخباری نمائندوں کو بتایا تھا اور اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ عالمی رہنماؤں کے ذہن پر ٹرمپ کے غیر متوقع انتخابات اور اس کے نتیجے میں باہمی تعلقات اور بین الاقوامی سمجھوتوں پر اثرات پڑ سکتے ہیں، لیکن صدر براک اوباما نے ابھی ایک اپنی حالیہ کانفرنس جو انہوں نے کل کی ہے، انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پہلی بار اخباری کانفرنس سے خطاب کیا تھا، جس سے پہلے صدر اوباما اور نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ تو صدر نے انہیں کہا کہ منتخب صدر نظریاتی نہیں بلکہ عملی شخص ہیں، جو ان کے لیے بہتر ہے جب تک انہیں بہتر لوگوں کا ساتھ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدر براک اوباما نے یہ بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ اچھے ساؤنڈ بائٹس بہتر پالیسی کے غماز ہوں، وائٹ ہاؤس آنے کے بعد منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوری طور پر حقائق سے واسطہ پڑے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کی تھوڑی سی پس منظر ہے اس کا۔ اب یونان، جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ چین کے صدر اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم سے بھی صدر براک اوباما کی ملاقات ہوگی۔ تو پروفیسر فیضان، آپ یہ بتائیے گا، میرا آپ سے یہ آخری سوال ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آج آپ نے بڑی مشکل سے ہمیں بالکل آخری وقت پر ہم نے آپ سے کہا اور آپ اپنی کلاس سے وقت ہمیں نکال کے دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد انتخابی مہم میں ان کے سخت بیانات سے یورپ میں کافی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ صدر براک اوباما اپنے اس آخری دورے میں امریکہ کی نئی انتظامیہ کے بارے میں کس حد تک لیڈروں کو مثبت طور پر بتا سکتے ہیں؟
جی، میرا خیال ہے جہاں تک جو پریزیڈنٹ اوباما ہیں ان کے اوپر واقعی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن وہ منجھے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں وہ، اور میرا خیال میں جو ان کی ڈیڑھ گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، اس میں انہوں نے یقیناً یہ بات زیر غور اور زیر بحث ضرور لائے ہوں گے۔ اور اس وقت میرا خیال میں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کامنٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ اوباما ہیں ان کو ہم ان کی وہ کونسل لیں گے اور ان کے ساتھ مشورہ کریں گے، تو میرے خیال میں وہ یہی پیغام لے کر جائیں گے باقی دنیا کے پاس، کیونکہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جو پریزیڈنٹ رہ چکے ہوتے ہیں امریکہ کے، وہ کسی نہ کسی حد تک سروس ہی میں ہوتے ہیں اور پرووائڈ کرتے ہیں اس قسم کی مدد دوسرے پریزیڈنٹ کے لیے۔ جب پریزیڈنٹ بش تھے، انہوں نے پریزیڈنٹ جمی کارٹر کو انگیج کیا تھا، بل کلنٹن کو انگیج کیا تھا، اسی طرح پریزیڈنٹ اوباما نے پریزیڈنٹ بش کو انگیج کیا تھا۔ تو ان کی انگیجمنٹ رہی تھی، ان کی اہمیت جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے، لیکن مگر ان کی اہمیت بہرحال رہے گی۔
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، شمع نے ہمیں لندن سے ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان سے ڈاکٹر حسنات ہمارے ساتھ ہیں۔ شمع، یہ بتائیے گا کہ یورپ میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف بیانات کی وجہ سے کافی ریزرویشنز اور تحفظات ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم اور نو منتخب صدر کے درمیان بات چیت ہو چکی ہے ٹیلی فون پر۔ صدر براک اوباما بھی کہتے ہیں کہ انتخابی مہم میں کی گئی باتیں اور حکمرانی دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں امریکی انتظامیہ اور یورپ کے ساتھ اس کے تعلقات کا امکان کیا دیکھتی ہیں آپ؟ شمع، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ شمع آپ سن رہی ہیں؟ ہلو شمع، آپ کی آواز ہمیں نہیں بالکل آ رہی، دوبارہ آپ کو فون کریں کیا؟ ہاں جی، ابھی بہتر ہے۔ ہاں جی، تو آپ کو میرا سوال سنائی دیا تھا۔ ہلو، اچھا ڈاکٹر حسنات، جس وقت تک شمع سے بات نہیں ہو رہی، آپ بتائیے گا کہ یہ جیسے کہ یورپ میں تحفظات کی بات ہوئی ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب صدر براک اوباما کے یورپ میں بھی اور دنیا بھر کے مختلف لیڈروں کے ساتھ ملاقات کا امکان ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ صدر براک اوباما کو جو سخت ایک موقف اپنایا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کتنی وہ جسے کامیابی کا امکان دیکھتے ہیں آپ؟
میرا خیال ہے جی کہ اس میں صدر اوباما تو ایک فیئر ویل قسم کا وہ دورہ کر رہے ہیں، جو ان کے 8 سال صدر رہے، اور ان 8 سالوں میں بہت زیادہ یہ انٹریکٹیو بھی رہے، ساری دنیا کے معاملات میں یہ بات چیت بھی کرتے رہے۔ اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ایک بہت مشکل ایران کا نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا، وہ یورپین سارے انہوں نے ایک کولیشن بنائی تھی، پہلے وہ بنائی تھی وہ اس کے لیے بات چیت کے لیے، پھر جب معاہدہ ہوا تو اس کے لیے، تو یہ دوسرا یہ جو یہ ہے اس کا دنیا کا جو انوائرمنٹل جی پیرس میں جو اگریمنٹ ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ سارے یورپین اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ میں لایا تھا، یعنی انہوں نے کوالیشن بنائی تھی، اور ان کا شروع سے یہ نقطہ نظر رہا تھا کہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ مل جل کر حل کرنے چاہیے، ڈپلومیسی کے تھرو حل کرنے چاہیے جس میں طاقت کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم وہ ہو سکے. تو ان کا ایک ریپو یورپین ممالک کے ساتھ ان معاملات میں کافی رہا. تو میں خیال ہے وہ اس لیے بھی جا رہے ہیں تو ان کا ان کو یہ بھی بتانے کے لیے کہ ہماری جو پالیسی تھی امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے صدر ٹرمپ اس کو رکھیں گے, کنٹینیو رکھیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو صدر ٹرمپ ان کی ٹیم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا وہ ڈپارچر کرتے ہیں صدر اوباما کی پالیسی سے یا وہ اس کے اوپر چلتے ہیں. یہ انتخابات جو تھے یہاں پہ ہم بار بار اس بات پہ ہو رہی ہے, بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ جی یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے, یہ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, عملی طور پہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ عام انتخابات نہیں تھے. اس میں جو منتخب صدر ٹرمپ ہیں ان کی ایک بہت واضح پوزیشن تھی, آئسولیشنسٹ کے پالیسیز کی طرف وہ جا رہے تھے اور جو بیسکس ہیں اس کے اوپر یہ شدید اختلاف کر رہے تھے. یہ پہلے اس طرح نہیں ہوا کہ ریپبلکن ہوں کہ ڈیموکریٹس ہوں, ان میں اس طرح بنیادوں کے اوپر اختلافات نہیں ہوتے تھے, یہاں بنیادوں کے اوپر ہے. دوسری بات ہے جس قسم کی ٹیم بنا رہے ہیں وہ اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ خاص یعنی رائٹ ونگ کی طرف اور امریکہ کو علیحدہ کرنا, یورپ سے علیحدہ یہاں پہ اپنی پالیسی چلانا, اس کی طرف ان کے رجحانات ہیں. جتنا اس پہ وہ عمل کر سکتے ہیں دنیا کی جو حقائق ہیں وہ کیا ان کو یہ کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے یہ دوسری بات ہے, لیکن ان کی کوشش ضرور ہوگی کہ جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں جس کی بنیاد پر یہ صدر بنے ہیں, ان کو تو خود بھی توقع شرط نہ ہو کہ وہ صدر بنیں گے, تو وہ بھی ایک طرف ان کو یہ بھی دھیان دینا پڑے گا کہ انہوں نے جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر وہ عمل کرے. جس طرح جابس کی انہوں نے باتیں کی ہم لائیں گے, جس طرح انہوں نے یورپ کو بھی تنقید کا نیٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ بھی کہا کہ جو تحفظ ہے جو سیکیورٹی ہے یورپ کی وہ یورپینز کو خود کرنی پڑے گی یا وہ ہمیں جو فائنینشیل برڈن ہے اس میں ہمارا ہاتھ بتائیں گے
جی.
تو کھل کے وہ ساری باتیں کرتے رہے ہیں. تو اس لیے میرا بھی خیال کہ یہ صدر اوباما کی پالیسیز کو ایز سچ فالو کریں گے یا ضرور ہوگا
کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوگی,
یہ
دیکھنے کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر اسنات, روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ شراکت داری جیسی بات چیت کے لیے تیار ہے, اور اس میں دونوں رہنماؤں نے مختلف امور جس میں خطرات تھے, چیلنجز ہیں, اسٹریٹجک اقتصادی معاملات ہیں, ان پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. جہاں تک کریمل اور اوباما انتظامیہ کے درمیان تعلقات ہیں وہ کافی سرد مہری کا شکار رہے ہیں, جس کی وجہ یوکرین اور شام کے معاملات میں اختلافات ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ کریملن کی ویب سائٹ کے مطابق آئندہ برس روس اور امریکہ کے سفارتی تعلقات کو 210 سال مکمل ہو جاتے ہیں. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ باہمی سود مند تعلقات دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں اور اس سے دنیا بھر میں سلامتی اور استحکام آئے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور روس کے درمیان بہتر تعلقات عالمی سطح پر موجود تنازعات کو, جیسے کہ شام کی بھی بات کی گئی, خاص طور پر انہیں حل کرنے میں مدد مل سکے گی؟
شام کے معاملات کا جہاں سے تعلق ہے داعش سچ سے وہاں پہ تو بالکل یہاں پہ تعاون پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن اب زیادہ تعاون ہوگا, اور جو آئندہ صدر ٹرمپ یہ اگر کنسیشن ایک دیتے ہیں یعنی کہ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ روس اور امریکہ مل کر داعش کو ختم کریں شام میں, شام کے معاملات طے کریں, تو وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسیڈ کرتے ہیں اس علاقے سے, روس جو ہے وہی جو پالیسی اپنی پسند کرے گا وہ اس پہ وہ عمل کرے, ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ داعش ختم ہو جائے چاہے کوئی بھی ہو. تو اس سے یہ مشرق وسطی سے کنسیڈ کر رہے ہیں ایکچولی, اور جو روس آہستہ آہستہ اپنا اثر بڑھا رہا تھا اس علاقے میں وہ مزید اپنا اثر بڑھاتا جائے گا, اور امریکہ کی جو وہاں پہ ایک اثر ہے جو ایک تاریخی طور پر بھی اثر رہا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اگر یہی انہوں نے پالیسی اپنائی جیسا وہ کہہ رہے تھے. دوسری بات ہے کہ جو ایریا آف انفلوئنس ہے دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے اگر ایریا آف انفلوئنس روس کا کوئی ہے یوکرین میں ہو یا سیریا میں ہو تو ان کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں یعنی ان کو ہم مانتے ہیں, اور باقی وہ کہاں لائنیں ڈرا کرتے ہیں کہ روس اس سے آگے نہ آئے اور جی. اس میں مداخلت نہ کرے یہ دیکھنا ہے کہ, لیکن جہاں تک شام کا تعلق ہے اور کچھ دوسرے معاملات کا تعلق ہے یورپ میں تو وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے کنسیڈ کر لیا ہے, اور جو روسی وہاں پہ قوت ہے یا اس کا اثر ہے اس کو وہ ایریا آف انفلوئنس ماننے کے لیے تیار ہیں. جس طرح کہ کولڈ وار میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں طاقتوں نے امریکہ نے اور سوویت یونین نے اپنے ایریا آف انفلوئنس بنا لیے تھے
اور
یہ وہاں پہ مداخلت نہیں کرتے تھے, یہ صرف گرے ایریاز میں آپریٹ کرتے تھے. یہی لگ رہا ہے کہ یہی اسی قسم کی صورت حال جو
پھر دوبارہ آ جائے گی. اچھا آپ یہ بتائیے گا, میں آپ سے ڈاکٹر اسناد آخری میرا سوال ہوگا, کیونکہ ہم شمع جنیجو کو لنڈن سے لینا چاہ رہے تھے, ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوا لیکن وہ ٹرین میں ہیں اور ان کے ساتھ رابطے کی کوئی صورت بہتر طور پر نہیں ہو سک رہی. کیا جی شمع آپ مجھے سن رہی ہیں؟
شمع میری لائن ڈسٹرپٹ ہو گئی.
اچھا ہاں بس پھر ایک جلدی سے جواب دیجئے گا کہ یورپ کو خاص طور پر بریکسٹ کے بعد برطانیہ کو بھی خاص طور پر بڑے تحفظات کا سامنا رہا ہے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد, تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والے دنوں میں یورپ اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی جہت کیا ہوگی, اس کی ڈائمینشنز کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ ڈاکٹر حسنات ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں.
اوباما صاحب آ رہے ہیں تو وہ اپنی وہ پالیسی, کیونکہ ایک تو ان کا فیئر ویل وزٹ ہے, دوسرا وہ پالیسیز کی بات کریں گے کہ ریپبلکن کی پالیسیز کیا ہوں گی اور ڈیموکریٹ کی پالیسی کیا ہوں گی. یو ایس پالیسی ان سب سے بڑی میں بات کر رہی تھی کہ ایک امبریلا ہے جس کے تحت ان کو جو یو ایس اے کی جو مین ایک پالیسی ہوتی ہے کہ بیسٹ نیشنل انٹرسٹ میں انہوں نے پالیسیز کو چلانا ہوتی ہے. تو ٹرمپ بھی جو انہوں نے الیکشن میں کہا وہ الگ تھا, لیکن اب ظاہر وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو امریکہ کی پالیسیز فالو کرنی پڑیں گی. لیکن اب یہ بہت بڑا شفٹ آئے گا کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ اسد کے خلاف جو ریبلز لڑ رہے ہیں ان کو وہ فنڈنگ نہیں کرے گا. اس کا یورپ پر بھی اثر ہوگا. منسک ڈیل جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ یہ ہے کہ ابھی ان کی اینجلا مرکل سے جو بات چیت ہوگی اس میں منسک ڈیل کو لایا جائے گا انڈر ڈسکشن. اچھا بریکسٹ کے بعد برطانیہ بڑی ولنریبل پوزیشن میں ہے, برطانیہ کو ایک بڑا اسٹرانگ پارٹنر چاہیے ای یو سے نکلنے کے بعد, اور اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے ان کو ذاتی تعلقات اگر دیکھا جائے تو نائجل فراج یہاں پر ایک واحد لیڈر ہے جس کے ٹرمپ سے بہت قریبی تعلقات ہیں, لیکن مسز مے نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ بیونڈ پرسنالٹیز سے بات کریں گی, اور یو کے گورنمنٹ کے یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے جو اچھے تعلقات ہیں وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے. لیکن ابھی جو اسپیسیفکلی جو اوباما صاحب آ رہے ہیں وہ بات کرنے آ رہے ہیں اس بات یو ایس پالیسیز میں, تو یہ صرف فیئر ویل وزٹ نہیں ہے, یہ ایک بہت پیریڈ ہے جس میں یہ ہے کہ وہ سارا ڈسکشن ہوگی ان کی. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ فرانس کا جو ان کا دورہ ہے, فرانس میں اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ چل رہی ہے جس میں ابھی الیکشن میں ایک وہاں پر بھی بہت بڑا چینج آ رہا ہے.
جرمنی میں تارکین وطن کے حوالے سے, جی بالکل تارکین وطن کے حوالے سے اس میں بھی بڑے سخت سٹینسز کی بات ہوئی ہے.
بالکل بالکل ریفیوجیز کی کرائسس کے حوالے سے, سوری میں بات کرنا بھول گئی, کہ مسز مرکل کی ریفیوجیز کے بارے میں ایک بڑی واضح پالیسی ہے اور ٹرمپ کی جو ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ پالیسی ہے. تو وہ اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس کا, اب دیکھیں کہ کیونکہ یہ ہے کہ میں اوباما کی وزٹ سے زیادہ میں دیکھوں گی کہ ٹرمپ کا جب وزٹ ہوگا تو سب اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے دونوں ای یو کے اور یو ایس
ریلیشن شپ کے. بہت بہت شکریہ شمع, کسی وقت جس وقت اب آپ سے ہماری بات ہو گئی چلیے, آپ کا پوائنٹ آف ویو تو آ گیا, میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ڈاکٹر جی ڈاکٹر حسنات کو ہم نے روکا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ آخری سوال میرا آپ سے یہی تھا کہ یورپ اور مشرق وسطی میں آنے والی انتظامیہ سے کس طرح کی توقعات آپ سمجھتے ہیں کہ لگائی جا رہی ہیں, اور ان کو کس طرح سے دیکھنے کا امکان ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا محتاط قسم کا انداز ہوگا آنے والے دنوں میں جو مشرق وسطی کو بھی دیکھ کے ملکوں کو بھی دیکھنا پڑے گا اور یورپ کے ملکوں کو بھی.
بالکل اس میں دو تین چیزیں بالکل پتہ چل جائیں گی فوراً ہی. ایک تو یہ ہے کہ ان کا رویہ شام کے معاملات میں کیسے ہوگا, جیسے انہوں نے انڈیا کو دیا ہوا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں دیں گے, اپنی مدد نہیں کریں گے, لیکن جہاں پہ داعش کا معاملہ آئے گا وہاں پہ ان کو دوسری پالیسی اختیار کرنی ہوگی. اور یہ ان دونوں پالیسیز میں کیسے بیلنس کرتے ہیں یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ بیسس کیا بنا رہے ہیں مشرق وسطی میں, عراق میں ان کی پالیسی کیا ہوگی. عراق میں تو یہ اوپنلی بہت ہی کہتے رہے, کھل کر کہتے رہے کہ وہاں پہ میں خلاف کا فوجیں بھیجنے کے اب بھی میں ساتھ میں نہیں ہوں, لیکن وہ تو پھنس تو گئے ہیں وہاں پہ داعش کے ساتھ جو کاروائی ہو رہی ہے, تو کیا وہ اس کو کم کرتے جائیں گے یا داعش کو جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ ڈرا کرتے ہیں. تو اسی طرح یورپ کی جہاں پر ان کی پالیسی کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ کافی اختلافات رہیں گے, کیونکہ اگر انہوں نے آئسولیشنسٹ پالیسی بنائی, یعنی امریکہ کو اپنے اندر ہی اور ڈومیسٹک بھی ان کو جو انہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور وہ وعدے کیوں ہیں لوگوں سے, تو اس میں اگر انہوں نے نیٹو سے اپنا ہٹایا وہاں پہ فائنینشیل مدد کی جو کرتے ہیں اور وہ کم کی, تو پھر ان کے جو تانے بانے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے یورپین کے ساتھ. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یورپ بہت سے معاملات میں کافی وہ اپنی بھی پالیسیز کرتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ ان کا اختلاف رہا ہے, اور یہ آپ ڈیگال کے وقت سے ہم کہہ سکتے ہیں, جب ڈیگال نے بالکل چیلنج کیا تھا امریکن گلوبل پالیسی کو اور وہ اپنی پالیسیز آپ لے کے چلے تھے, تو اب بھی ہمیں یہی ہوگا کہ اگر ٹرمپ نے اپنی پالیسیز بنائی تو پھر یورپ بہت سے معاملات میں, ایران کے معاملے میں, عراق کے معاملے میں, شام کے معاملے میں شاید ان کے ساتھ نہ چل سکے, اور ان کی مختلف پالیسیز ہوں گی ٹرمپ کے امریکہ کے ساتھ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات, پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. لندن سے ہمارے ساتھ شمع جنیجو تھیں, یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان, اور بھارت سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے ڈاکٹر منیش کمار. ایک چھوٹا سا پروگرام میں وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے انٹرنیٹ کی آزادی کو جو سخت خطرات لاحق ہو گئے ہیں. فریڈم ہاؤس کی ایک رپورٹ آئی ہے اور ماہرین ہمارے ساتھ ہیں, تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب جہاں رنگ کا ہم آغاز کر پھر وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. بات کرتے ہیں, فریڈم ہاؤس کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ اس کے مطابق مسلسل 6 سالوں سے عالمی سطح پر انٹرنیٹ اتنا آزاد نہیں رہا, کیونکہ دنیا بھر کے ملکوں نے آزادی اظہار پر پابندیاں لگائی ہیں, انکرپشن ٹیکنالوجی پر بندش لاگو کی ہے, اور قومی اہلکاروں کی جانب سے ناقابل قبول گردانے جانے والے مواد کو پوسٹ اور شیئر کرنے والے صارفین کو سزائیں جو دینے کے حربے تھے ان میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے. اور یہ بات سامنے آئی ہے سالانہ فریڈم آن دا نیٹ رپورٹ میں, جس کی چند تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں, جو آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ رپورٹ واشنگٹن ڈی سی میں قائم جمہوریت نواز تھنک ٹینک ہے فریڈم ہاؤس, اس نے مرتب کی ہے. اور تحقیق کار کہتے ہیں کہ دنیا میں انٹرنیٹ کے استعمال کرنے والے 2/3 صارفین ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں آن لائن سرگرمی پر شدید پابندیاں ہیں. ان پر سے پوسٹ کرنے والی جو اطلاعات ہیں ان پر جرمانے بھی عائد کیے جا سکتے ہیں, ان میں قید بھی کیا جا سکتا ہے, یہاں تک کہ کوڑوں کی سزائیں بھی شامل ہیں. 65 ملکوں میں کرائے گئے رائعامہ کے اس جائزے کی بنیاد پر یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی آزادی کے حوالے سے چین, ایران, شام اور ایتھیوپیا میں سب سے زیادہ زیادتی برتی جاتی ہے. اس کے بعد ازبکستان, کیوبا, ویتنام اور سعودی عرب کا نام ہے. اس کے علاوہ پھر شمالی کوریا کا نام بھی شامل ہے. وہاں پر کھلے عام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا طویل ریکارڈ ہے, لیکن انہیں اس مطالعے میں شامل نہیں کیا گیا. اچھا, پھر جن ملکوں میں انٹرنیٹ کی آزادی میں زیادہ زوال آیا ہے, پسماندگی دیکھنے میں آئی ہے, وہ یوگینڈا, بنگلہ دیش اور کمبوڈیا ہیں. صرف 14 ملک ایسے ہیں جن میں کسی حد تک بہتری دیکھی گئی ہے, اور صرف 3 ملک ایسے ہیں جن میں دنیا کے آن لائن صارفین کا اندازہ 40% ہے, اور یہ کون ہے؟ چین, بھارت اور امریکہ. تو چلی, اس پہ سرکاری سختیوں کی بات ہے, بہت ساری یہ لمبی ایک رپورٹ تھی, تو اب ہم اس میں بہت ساری جسے کہنا چاہیے مشکل اصطلاحات کے اندر تو نہیں جاتے, بڑی سیدھی سیدھی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے سارے سامعین میرے ساتھ سمجھ سکیں کہ یہ ساری بات کیا ہے. دو ممتاز تجزیہ کار ہیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے بارے میں جانتے ہیں, طارق جے قریشی صاحب ہیں, چیف ایگزیکٹو اور چیف کنسلٹنٹ ہیں مینا گروپ گلوبل کے, اور زویا طارق ایک ممتاز ایکٹیوسٹ ہیں جن کی میڈیا اور حقوق انسانی کے لیے بڑی نمایاں خدمات ہیں. آپ دونوں کا جی پروگرام میں بڑا خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. طارق صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کے خیال میں نیٹ پر پابندی لگانے سے آزادی اظہار کے حد تک متاثر ہوتی ہے؟
جی, اس کو اس حساب سے سوچیے کہ بیفور انٹرنیٹ جتنی بھی دنیا کی کانسٹیٹیوشنز تھیں ان میں لمیٹیشنز بنائی گئی تھی, और उन्हीं लिमिटेशंस के ऊपर अगर आप इंटरनेट को इम्पोज करें तो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हैज एक्सपेंडेड सो मच के लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि कहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट होते हैं या फॉर दैट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होती है. और ये अब पिछले आपने ये आई रेड थ्रू द रिपोर्ट, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो एक नजर आती है कि द स्टैंडर्ड इज बेसिकली बीइंग क्रिएटेड राइट इन यूनाइटेड स्टेट्स विच इज द मोस्ट लिबरल कंट्री इन द वर्ल्ड. अब इस स्टैंडर्ड के हिसाब से वाकई आपने ठीक कहा कि बाकी सारे मुल्क दुनिया के जो उनसे हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस नजर आती हैं एज पर इंटरनेट एक्सेस इज कंसर्न. अच्छा, अब एक और चीज देखने की ये है कि इसमें तीन चार चीजें मिक्स हुई हुई हैं. नंबर वन, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हर मुल्क के अपने अपने हैं, उसकी वायलेशंस अपनी अपनी हैं, उसकी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो उनकी है, उसके मेथोडोलॉजीज जो पहले फिजिकल होती थी फिर उसको टेलीफोनी पे ले आए और अब हम इंटरनेट पे आ गए. सो इंटरनेट पे फ्लो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से लोगों को ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा बाउंड क्रॉस हो गया है. अब जो एप्लीकेशंस की जिसकी बात इस रिपोर्ट में की गई, बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि सबसे बड़ा इसका जो जवाल आया हुआ है वो टेलीकॉम कंपनीज पे आया हुआ है जिन्होंने बिलियन इन्वेस्ट किए हुए और पहले उनका जो सारा जो इकोनॉमिक मॉडल था वो वॉइस कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड था. इसीलिए किसी जमाने में यहाँ से किसी भी मुल्क का जो रेट होता था कॉलिंग का, दैट यूज टू बी एनीवेयर फ्रॉम 50 सेंट्स टू डॉलर टू $2 टू $3. और अब विद इंटरनेट दैट मॉडल हैज क्रैश्ड. व्हाई? इसीलिए अगर आप देखें कि अमेरिका में इंटरनेट एक्सेस की कीमतें ज्यादा हैं बनिस्बत बाकी दुनिया में. Why? Because that economic viability has to be maintained. अब इसी इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशंस बिल्ड हो गई हैं और इन एप्लीकेशंस दो कहने को तो वीडियो एप्लीकेशंस, वॉइस एप्लीकेशंस और ये जितनी भी एप्लीकेशंस इन्होंने मेंशन की हैं रिपोर्ट में, दे आर वेरी गुड एप्लीकेशंस इफ दे आर यूज्ड राइट.
वही बात है कि इस्तेमाल, वही बात आ जाती है कि जैसे कहते हैं कि अगर हथियार आप गलत हाथों में चले जाएं तो वो बहुत ख़राबी पैदा कर सकते हैं, इसी तरह एनर्जी अगर अच्छे हाथों में चली जाए तो उससे बेहतर काम लिए जा सकते हैं. तो लेकिन कहाँ पर इसका वो हद कहाँ पे खींची जाएगी, यही तो बात है, क्योंकि किसी तरह की कोई हद सामने नज़र नहीं आती जब हम नेट की बात करते हैं.
जी,
इनफरादी सतह पर
बिल्कुल. अगर आप एक चीज़ देखें कि हम कहते हैं कि यहाँ पे 18 साल से नीचे के बच्चे को ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमने यहाँ पर केसेस देखे हैं वेयर देयर आर लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे अमेरिका हो. अब उसका लिमिट कौन सा है, वो कहने को तो हमने कह दिया कि जी जब आप शुरू में अपना अकाउंट बनाते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे बनाते हैं, चाहे आप फेसबुक पे बनाते हैं, तो उसमें आप अपने कहते हैं कि जी मेरी उम्र जो उनकी इतनी है इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ. बट देखा ये गया है कि 12-12 साल के बच्चे और 13-13 साल के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं. ये तो हम अपने लेवल की बात करते हैं. अब आप आ जाएं कि जो फेनोमेना पिछले 10 साल में टेररिज्म का शुरू हुआ है, जिन जिन मुल्कों में आप ये देखें इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सब तमाम मुल्कों में, मिडल ईस्ट, इन सब का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त टेररिज्म. वो टेररिस्ट जब टेररिस्ट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो यही मीडिया यूज कर रहे हैं, उसको मैं कहता हूँ नेगेटिव व्यूज. उस चीज को उन्होंने कंटेन करने के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू की. मॉनिटरिंग करते हैं तो कहते हैं जी ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड हम उसको कहते हैं जी दिस इज कर्बिंग द फ्रीडम. बट उनसे पूछें जो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर जाते हैं बेस्ड ऑन वन क्लिक ऑफ अ बटन, दैट इज वेयर द लिमिट्स
हैव
गॉन हेवायर.
अच्छा,
इसी तरह जी बोलिए
जी. मैंने कहा जी वो जरा उनसे भी बात कर लें, वो आप अपना बात पूरा कर लीजिए तो फिर जोया से भी उनकी बात सुनते हैं.
बेसिकली आप ये चीजें देख लें कि एप्लीकेशंस बनती जाएंगी, ईज ऑफ लाइफ के लिए डेफिनेटली बनेंगी, बट अब्यूज ऑफ एप्लीकेशंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. एंड ये अब कंसिस्टेंट चीज बनेगी कि मॉनिटरिंग अथॉरिटीज और यूजिंग अथॉरिटी के दरमियान हमेशा क्लैश होगा. ये एग्जैक्टली उसी तरह होगा जिस तरह हिस्टोरिकली पहले मैनुअल कम्युनिकेशन में होता था, फिर टेलीकॉम कम्युनिकेशन में होता था, और अब इंटरनेट कम्युनिकेशन. एंड वी डोंट नो कि आज से 5 साल बाद Don't forget one thing. Fourth generation warfare ka one of the key tools is internet communication. Isliye security aspects, isliye there are thousands of aspects playing in. और अगर वो मेरे बेनिफिट में जाते हैं तो मैं कहता हूँ ओहो किसी ने फ्रीडम खत्म कर दी, मगर जिसको हर्ट हो रहा होता है वो कहता है इसको बंद करो. That is the name of the game. And it will continue for the from here on for the times to come.
अच्छा जोया से बात करते हैं. जोया, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां आगही की सतह कम है, लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं है, वहां पर जो एक आम आदमी है और एक आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको सोशल मीडिया या नेट पर मखसूस रवैये के लिए आदाब सिखाने या आगही देने की कोई सूरत है? आप जैसे एक्टिविस्ट जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी एहतराम की बात करते हैं, उन लोगों ने इस बारे में कुछ गौर किया है?
जी, इसे हम सोशल मीडिया की जबान में कहते हैं ट्रोलिंग. और ये ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है, खासतौर पर अगर आप किसी इदारे के हवाले से और या एलजीबीटी राइट्स के हवाले से कोई ट्वीट करें या कोई पोस्ट की जाए या शेयर की जाए तो आप देखेंगे कि फौरी तौर पर वहाँ पर ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपको जिसमानी अजियत तो नहीं पहुँचाती मगर ये बेतहाशा जहनी अजियत का बायस बनती है. पाकिस्तान में हमें बहुत नज़र आता है. मुझे बहुत ये कहना चाहूँगी कि ऐसी वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी जाती हैं जो कि बिल्कुल भी मजहब के खिलाफ नहीं है, अखलाकियात से बिल्कुल नहीं है, सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, मगर उनमें ऐसे बहुत से मजामीन और तब्दीय पाए जाते हैं जिससे कि बाजारों को या शायद हुकूमत के खिलाफ है. तो ये राइट टू एक्सेस या हमारा जो हक है जानने का से मनाते हैं. तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में हमें यह नजर आता है जो कि सूरत हाल बांग्लादेश से बहुत बेहतर है, जहाँ पे ब्लॉग्स के ऊपर लोगों का कत्ल किया गया, जहाँ पे टर्की से बहुत बेहतर है जहाँ पे व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया गया है, यूएई से जहाँ पे हालात बेहतर है जहाँ पे हम स्काइप नहीं कर सकते या फ्री कॉल की हमें एक्सेस नहीं दी जाती. मगर पाकिस्तान में भी लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि कोई आपकी राय के खिलाफ करके ट्वीट कर देता है या ऐसी चीज जिससे आप मुतफिक नहीं हैं तो जरूरी नहीं है उस पर जाती हमले शुरू कर दिए जाएं जैसे कि हम ट्रोलिंग कहते हैं.
अच्छा, तारिक साहब से पूछते हैं. तारिक साहब, ये आखिरी सवाल भी है इसका, क्योंकि उसके बाद आप फिर हमारे साथ ठहरिएगा. ट्रांसजेंडर्स के बारे में हम बात करेंगे. गुज़श्ता दिनों आपके बहुत सारी मैंने स्टेटमेंट्स भी देखी जिसके बारे में आप भी इस बारे में बड़े हसास अंदाज में सोचते हैं और बात करते हैं. ये सोशल मीडिया के हवाले से एक और ज़रा क्विक कॉमेंट करिएगा, बिल्कुल जो आम लोगों को समझ में आए, कि गुज़श्ता दिनों अमरीका में इंतखाबी मुहिम के दौरान सोशल मीडिया का बड़ा हाथ रहा, फिर कई रिपोर्टों के मुताबिक रूस की तरफ से हैकिंग के इल्ज़ाम भी सामने आए. आने वाले दिनों में इस सारे तनाजुर को देखते हुए, इसको छोड़ दीजिएगा कि क्या हुआ इंतखाब में, वो हमारे सामने है, आने वाले दिनों में सोशल मीडिया और नेट का इस्तेमाल बैनुल अक्वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान किस तरह के जो है किरदार अदा कर सकता है, मुस्बत और मनफी दोनों एतबार से?
ऑलरेडी शुरू हो गया जी. अगर आप देखें कि ईरान, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन और जो न्यूज फिल्ट्रेशन है, इट्स ऑन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड. जो अमेरिका में आज प्रोटेस्ट हो रही हैं उसका मेजर कम्युनिकेशन टूल जो उनसे है वो इंटरनेट है. सो दैट मीन्स कि ये जो ट्रेंड आज शुरू हुआ है ये अब सारी दुनिया में फैलेगा, बिकॉज इसको हमने इजिप्ट में देखा है, इसको हमने ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग ट्विटर और फेसबुक और ऑल कम्युनिकेशन मीडिया. इनफैक्ट कई दफा जब मेरे से कोई पूछता है कौन सा मीडिया इस्तेमाल करूं, मैं कहता ऐसा इस्तेमाल करो जिसकी अभी तक पॉपुलैरिटी ना हो ताकि उसके ऊपर लोग कम हो. सो दिस थिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू. यू नो, फेसबुक पे तो सब
जी ठीक है,
व्हाट्सएप पे भी सारे आ गए. मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन ढूंढता हूँ अगर फैमिली में अगर हमने करना है, बिकॉज ये मुझे पता चल गया है कि वॉइस कम्युनिकेशन तो अब खत्म हो गई है और वॉइस कम्युनिकेशन इज अ बिल्ट इन थिंग इन टू द इंटरनेट. सो As far as we are concerned, yes, this is a revolution that's going to change everything. In fact, if you look at it, we cannot live without internet anymore. We cannot live without applications. It's only how we use it to our benefit and how we abuse it. Because abuse karne wale bhi utne hi hain jitne use karne wale hain. Aur America mein jo ho raha hai is waqt, iski propagation zyada internet pe ho rahi hai. Agar aap dekhen TV ke upar, news tab aati hai ki wo internet pe already bahut zyada aa chuki hai.
जी, तो تو اس کا مطلب وہی ہے کہ مطلب خود خود ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہوگی جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم کس حد تک اس کو استعمال کریں اور کس حد تک اپنے آپ کو محدود کر کے اس پر بات کی جا سکے. جیسا کہ اپنی ابھی زویا بھی بتا رہی تھیں کہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو ذہنی اذیت کا باعث بنتی ہیں, اس حساب سے آپ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. کئی جگہوں پر ایک بندہ دوسرے انسان کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے جب نیٹ کی بات آتی ہے. باہر طور بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, آپ کو طارق صاحب یاد ہوگا ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. اس پہ پروگرام اور بھی کریں گے کیونکہ اس پر پروگرام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کے اصل استعمال کے بارے میں بھی پتہ نہیں, اور بعض اوقات ہم نہ جانتے ہوئے بھی کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی یا ہمارے لیے یا بڑے سطح پر جا کر ان کا امپیکٹ اچھا نہیں بنتا. تو آئیے پروگرام کے آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں خواجہ سرا پر تشدد کی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وائرل ہونے کے بعد اس واقعے میں مبینہ طور پر ملوث مشتبہ افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. صدر سیالکوٹ کے ڈیپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس ہیں طارق سکھیرا, وہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں.
ہمارے جو میجورٹی ہمارا کام چلتا رہا ہے وہ ویمن سینٹرک ریفارمز پہ چلتا رہا ہے. آن اے پرسنل کیپیسٹی
یہ آپ یہ غلط چل گیا ہم سے, ہم چلانا چاہ رہے ہیں صدر سیالکوٹ جو ڈیپٹی سپرنٹنڈنٹ ہے.
یہ واقعہ تو یہ ہمیں پرسوں شام کو جب سوشل میڈیا پہ یہ چلا ہے اس کا ویڈیو کا سلسلہ تو تب ہمیں پتہ چلا. اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی رپورٹ کوئی کمپلینٹ نہیں تھی. جی ابھی جی اس واقعے میں جو لوگ ملوث تھے وہ تو ہمیں سیم ڈے میں ہم نے سارے گرفتار کر لیے تھے, اور اب آج کل ہمارے پاس فزیکل ریمانڈ پہ ہے. جس کو تشدد کا جو وکٹم ہے وہ تو تھا ہی نہیں, آج اس کو ہم نے کال کی ہے, وہ آئے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ ہمیں لی ہے, اس کا میڈیکل شیڈیکل کروایا آج ہی. لیکن یہ چونکہ واقعہ جو ہے یہ رمضان شریف کا ہے وہ میڈیا پہ آپ چلنے کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا.
اچھا یہ بیان تھا پولیس کا, اور کہتے ہیں کہ پرانا واقعہ تھا, لیکن واقعہ پرانا ہو یا نیا ہو واقعہ باہر طور ہوا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے صدر زہرا یوسف نے خواجہ سراؤں کے ساتھ اس نوعیت کے سلوک پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا.
پہلے بھی ٹرانسجینڈرز کے خلاف مختلف علاقوں میں کافی وائلنس ہو چکا ہے, اور یہ بالکل تشویش کی بات ہے کہ ان کو برابری کے شہری کی طرح نہیں سمجھا جا رہا ہے. اور جو ایک تو سوسائٹی کے جو وہ ہیں پریجوڈیسز وہ برابر ابھر کے سامنے آتے ہیں, اور پھر اس قسم کے کیسز سامنے رپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ بالکل تشویش کی بات ہے, اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ حکومت اس کے نوٹس دے صحیح طریقے سے اور اس کو کیس کو ہینڈل کرے.
اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے خواتین کے خلاف تشدد کے قانون منظور کروانے کے لیے بنیادی کام کیا. اس پر عمل درآمد کے لیے بھی یہی یونٹ کام کر رہا ہے. اس یونٹ کی ایک عہدیدار ہیں فاطمہ خان, وہ کہتی ہیں کہ خواجہ سراؤں کے بارے میں بھی قانون بننا چاہیے, لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کچھ ہوا نہیں. وہ کیا کہتی ہیں آئیے سنتے ہیں, پھر آپ نے ماہرین سے رائے لیتے ہیں.
ہمارے جو میجورٹی ہمارا کام چلتا رہا ہے وہ ویمن سینٹرک ریفارمز پہ چلتا رہا ہے. آن اے پرسنل کیپیسٹی میرا بھی کافی زیادہ ہے انٹرسٹ کہ ہم خواجہ سرا کو کہ ٹرانسجینڈر کے رائٹس کے لیے ہم بھی کچھ کریں, لیکن ابھی تک ہمارا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو اس ایشو کو افیکٹولی یا ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے. لیکن آف کورس یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, تو آن اے پرسنل کیپیسٹی میرا خود ہی بہت زیادہ ہے اس میں انٹرسٹ کہ ہم بھی خواجہ سرا کو ایکول رائٹس دیں, انہیں ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں, اور ان پہ جو بھی وائلنس انہیں سبجیکٹ کیا جاتا ہے, ان پہ جو بھی تشدد کی جاتی ہے, ان سب کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس میں ضرور ساری تنظیموں کو مل کے کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ پٹ ان کرنی چاہیے.
زویا آپ جینڈر کے لیے کام کرتی ہیں, خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی آئی ہیں, ابھی تک ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو تسلیم کرانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں, کتنی جماعتیں یا گروپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں؟
دیکھیے یہ جو افسوس ناک واقعہ ہے, یہ جو ویڈیو ہمیں نظر آئی ہے, تو ہمارے معاشرے میں اور جس طرح کی ہماری جو سوچ پائی جاتی ہے اس کا اثر تشدد تجویز تجویز کا سامنا پاکستان میں خواجہ سراؤں کو ہر جگہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ویڈیو میں تو تشدد کیا گیا, مگر ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں تو انہیں ہراساں کیا جاتا ہے, ان سے چکرے کسے جاتے ہیں, ہارن بجائے جاتے ہیں, موٹر سائیکل سوار ان کو ہاتھ لگا کر بھاگ جاتے ہیں, اور ایک دوسرے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسکا فریش صورتحال ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد صرف تشدد ہی نہیں تھا بلکہ تبدیل کی گئی ہے اس طرح سے جیسے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ لوگ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں, پبلک ٹوائلٹ یہ استعمال نہیں کر سکتے, ریسٹورینٹ شاپنگ مال میں ان کی موجودگی مایوس سمجھی جاتی ہے.
تو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں زویا؟ میرا سوال یہ تھا.
میں سمجھتی ہوں کہ علیشہ کیس کے بعد, آپ کو یاد ہوگا پشاور میں ایک علیشہ کیس ہوا تھا, ہسپتال میں ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا ایک فائدہ کرا کر, کیونکہ ڈیسائڈ نہیں ہو پایا تھا کہ اسے زنانہ وارڈ میں لے جایا گیا تھا مردانہ وارڈ میں. اس واقعے کے بعد کچھ عرصے تک لمبے کا واقعہ ہے, ہمیں یہ لگا کہ فائدہ کرا کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے, مگر ایسی کوئی تنظیم ہمیں زندگی سے کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی جو کہ فائدہ کرا کے رائٹس کے اوپر, چاہے وہ رائٹ ٹو امپلائمنٹ ہے, چاہے وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, یا رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ ہے, اس پہ کام کرتے ہیں.
اچھا طارق صاحب, آپ سے بات کرتی ہوں, میں نے دیکھا ہے آپ کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے, آپ کی کچھ سٹیٹمنٹس جانتی ہوں اس بارے میں. انسانی حقوق کے حوالے سے اگر اس مسئلے کا جائزہ لے تو کس کو ذمہ داری قرار دی جا سکتی ہے ٹرانسجینڈرز کے خلاف یہ تشدد اور انہیں معاشرے میں انسان کی حیثیت سے تسلیم نہ کرنے کا جو عمل ہے, اس کے بارے میں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, کیا کس طرح سے اقدام ہونا اٹھانے چاہیے؟
آپ نے میری غالباً وہ سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے جی, بوائے گرل اینڈ ٹرانسجینڈر, اگر آپ اس کو بچپن سے ہی اس کو پروسیکیوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو دے ول گرو اپ ود لاٹ آف کمپلیکیشنز ان دیئر اون لائف. وہ جس زویا نے بات کی بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنے معاشرے میں ضم کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کو ہم شروع سے آؤٹ کاسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ماں باپ انڈر سوشل پریشر آؤٹ کاسٹ کرتے ہیں. اور ہر میں انفیکٹ ریسرچ کر رہا تھا اس کے اوپر ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ادر ڈیولپڈ اکانومیز میں, تو یہاں پر کیونکہ ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکول ہیں سب کے لیے, تو اتنا تشدد کا عمل اس میں نہیں آتا. ہمارے کلچرز میں کیونکہ ہمیں شروع سے کہا گیا یہ آؤٹ کاسٹ ہے, اس لیے ان پہ تشدد بہت ہوتا ہے. آپ لاہور کراچی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, دے آر آلویز ٹریٹڈ ایز آؤٹ کاسٹ اینڈ دے آر ٹریٹڈ ایز نان ہیومن, از مائی وے آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ. سو جو چیز کرنے کی پاکستان میں یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کو اپنی فیملی میں گرو کرنے دیا جائے, بٹ ہمارے سوشل ٹیبوز اتنے پرمیٹیو ہوں کہ ہم ان کو شروع سے آؤٹ کاسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. آپ صرف ٹرانسجینڈر کو چھوڑ دیں, آپ جو ہینڈی کیپ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ہم شروع سے ہی انسٹیڈ آف پلاننگ دیئر لائف سو دیٹ دے کین گرو اپ ٹو بی یوزفل سٹیزن, ہم وہ نہیں کر پا رہے. انفیکٹ میں اسی چیز پہ سوچتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے گھر میں ایک ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے تو میرا کیا ری ایکشن ہوگا, اور میں نے اپنی فیملی میں ڈسکس کیا اور واللہ اس وقت ہمارے دل میں ایک ہی چیز آئی کہ اگر میرا بچہ ٹرانسجینڈر ہوگا تو اس کو میں کیسے زندگی کے تھرو گزاروں گا, اور اس کو میں کیسے آنے والے وقتوں کے لیے پریپیئر کروں گا. سو دی تھنگ از کہ ایک تو کانسیپٹ ہیز ٹو بی چینجڈ, کیونکہ اب میڈیا از ویری ایکٹیو. جس چیز سے میں زیادہ متاثر ہوا تھا وہ ایک ڈرامہ ہے جس میں یہ چیز اب لائی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ ڈراما ول فلو, بٹ دیکھنے والوں کو یہ پتا چلے گا کہ یار یہ بھی کسی کا بچہ تھا, یہ بھی نارمل پروسیس سے پیدا ہوا تھا, اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس کو پروسیکیوٹ مت کرو. سو آئی تھنک ایز دا ٹائم گوز اٹ از اے کیس ویئر دا تھنگز آر ناٹ ان ہیومن ہینڈ, دس از کمنگ فرام گاڈ, where this thing has been created, kyunki ye insaan ki create ki hui makhlooq nahi hai,
ji bahut bahut ji,
rab ki create ki hui makhlooq hai, aur inko
usi tarah
rab ne hame kaha hai ki har ek ko equal rights hone chahiye.
bahut bahut shukriya Tariq J. Qureshi hamare sath the, aur uske sath Pakistan se Zoya Tariq hamare sath thi. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام جہاں رنگ کی میزبان بہجت اور پروڈیوسر اسپر امام اور انجینئر ال سینٹوس کو اب اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنیے ضرور اور ان پر اپنی رائے دیجیے. اب اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔